بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال مرحوم نے جاوید نامہ میں اس کے بالکل آغاز میں ایک بات کہی جو پہلے گزر چکی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالی سے اس خواہش کا اظہار کہ وجود کا سارا جھگڑا ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور اس پہ یہ تمنا اور فرمائش کہ اے خدا میرا وجود اس طرح سے ختم کر دے کہ تیری ذات پاک کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے. اب وہ اسی تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو فروغ جاویداں ماچوں شرر، اے وہ ذات جو ہمیشہ رہنے والا نور ہے، اللہ کی ذات اپنے آپ کو نور کہتی ہے، اور قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مفسرین نے اس کا ایک مطلب تو بہت سادہ سا بیان کیا ہے کہ اللہ آسمان اور تمام وہ چیزیں جو وہاں ہیں آسمانوں میں اور زمین کو نور بمانا منور کرنے والا ہے، کہ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو دکھاتا ہے یا دکھا سکتا ہے، منور کرنے والا ہے. ان اشیاء اور حقائق کا اظہار کرنے والا ہے، اس کی معرفت عطا کرنے والا ہے. اور ایک متکلمین کے ہاں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالی نے اپنے آپ کو نور کہا ہے تو بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے فرمایا ہے. اس نور کو اس کائنات کے کسی بھی نور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نور بمعنی روشنی، اور روشنی جتنی بھی کائنات میں ہے یہ سب کی سب پیدا ہوئی ہے، آگ سے پیدا ہوئی ہے، مختلف دھاتوں کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے، پتھر سے شرر پھوٹتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا نیچرل سورس روشنی اور حرارت کا سورج ہے. یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ مخلوق نہیں ہے. تو کہتے ہیں نور اللہ وہ بس وہی جانتا ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان آیات پر ایمان لائیں اور اللہ سے نفی کریں ہر اس چیز کی جو مخلوق ہونے پر دلالت کرے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کے حوالے کر دیں کہ جو اس نے فرما دیا اپنی صفات کے متعلق بس ایسے ہی ہے جسے اس نے فرما دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیشہ نور ہے، رہنے والا ماچوں شرار، اور ہم چنگاری کی طرح عارضی ہیں. چنگاری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پتھر پہ ضرب لگی اور چنگاری پھوٹی، اور چنگاری کا وجود ایک لمحہ رہا اس سے بھی کم اور دیکھتے ہی دیکھتے وجود اور ساتھی عدم آ گیا. بس انسانی آنکھ نے اتنا دیکھا کہ ایک شرر پیدا ہوا ساتھی بجھ گیا. عارضی اور فانی یک دو دم داریم و آہم مستعار, ایک دو سانسوں کی تو بات ہے. زندگی انسان کی ایک دو سانس ہی تو ہیں, وہ آہم مستعار, اور سانسوں کی بھی حقیقت یہ ہے کہ مانگے ہوئے کسی کے عطا کرتا ہے, کسی نے دیے. یا تو سانس کا کوئی وجود اپنا ہو, اپنی چیز ہو تو بھی کوئی بات, چیز بھی اپنی نہیں ہے. پھر اوپر سے اس میں دوام بھی نہیں ہے کہ اپنی چیز ہو تو دوام تو ہو. آدمی اگر سوچے تو اس کائنات میں خود وجود یہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے, اور پھر یہ ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں. انسان جتنا بھی دعویٰ کرے بالآخر موت, اور پانی اس کے ٹکراؤ میں ہوا کے ساتھ جو ہوا بلبلا پیدا ہوتا ہے وہ خود بھی فانی ہے. ایک لمحے پیدا ہوا, دوسرے لمحے ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں تیرا اور ہمارا کیا جوڑ, تیرا اور ہمارا کیا مقابلہ. تو ایسا نور ہے جو ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ سے تھا بھی اور ہے. زمانے کا اثر تجھ پر نہیں ہے, اور ہم مسلسل فنا کی زد میں, وجود خود فنا کی زد میں ہے اور زمانہ خود اسے مٹا رہا ہے. جتنا دن گزرتا ہے اتنا ہی وجود کی نفی ہوتی ہے. مثلاً ایک عمارت بنی, آپ کہیں سے بھی اس عمارت کا ڈکلائن شروع کر لیں. سیمنٹ ہے, کہتے ہیں کہ 500 سال میں جا کر اپنی جگہ پکڑتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن در حقیقت اس کا پہلا دن وجود میں آنا ہی اس کے زوال کا آغاز ہو گیا تھا. 500 سال رہے یا 1000 سال رہے, کہیں سے تو اس کو شروع ہوا ہے نا. جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے 500 اور 1000 سال اس کا زوال ہی دن بدن ہے. اس کائنات کا بھی زوال ہے. خود بچہ پیدا ہوتا ہے, وجود نہیں تھا, اب پیدائش کے دن سے اگر اس کی عمر 60 سال ہونی ہے تو ہر دن اس کی عمر میں کمی تو کر رہا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ جوان ہو رہا ہے, اور دوسری طرف دیکھیں تو ہر سال کی جگہ پہ 1 سال زندگی کا گھٹ بھی تو رہا ہے. تو کہتے ہیں یہاں سراسر کھپ جانا ہے, فنا ہے. اے تو نشناسی نزائے مرگ و زیست, تم ایسے ہو کہ تمہیں زندگی اور موت کے جھگڑے کی خبر نہیں. رشک بر یزدان ای بندہ کیس, اور اللہ تعالی پر بھی رشک کرتا ہے, لیکن یہ بندہ ہے کون؟ زندگی اور موت کے جھگڑے سے بے خبر اللہ پر رشک کرتا ہے کہ اللہ کو دوام حاصل ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور اس کی سلطنت, اس کی طاقت, اس کی قدرت, اس کی شہنشاہیت, اس پہ کوئی زوال نہیں ہے. انسان اللہ پر رشک کرتا ہے اور زندگی اور موت کے جھگڑے سے خود بے خبر, لیکن یہ بندہ ہے کون؟ اس کے معنی یا تو یہ ہو سکتے ہیں کہ بندہ زندگی اور موت سے بے خبر ہے. حق تعالی شانہ میں اپنے آپ کو فنا کر دے, اور جب وہ فنا کرے گا تو اسے بقا حاصل ہو جائے گی. جب اپنی ذات سے دستبردار ہو جائے گا تو اللہ کی ذات اس کے نام کو قائم رکھے گی. جب اپنی ذات سے ہٹ جائے گا تو خدا اسے بقا دے دے گا. اور یہ ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں خدا ان کے آثار کو اور خدا ان کی شخصیت کو اور ان کے کاموں کو باقی رکھتا ہے. چنانچہ متعدد مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک ان کے آثار باقی ہیں, ان کے نام لیوا باقی ہیں, اور قیامت تک یا قیامت سے پہلے تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس لیے اللہ تعالی پر بھی رشک کرتا ہے کہ بندہ ہے کون. یا پھر یہ مطلب لے لیا جائے کہ انسان جو ابھی تک نادان ہے اور زندگی اور موت کے جھگڑے سے بے خبر ہے, اللہ تعالی پر بھی رشک کرتا ہے کہ خدا کو ہمیشہ ہمیشہ کی شہنشاہیت حاصل ہے. اور یہ جو رشک کرنے والا ہے اس کے متعلق آواز آتی ہے کہ بندہ ہے کون. علامہ خود اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ آفاق دیرو نا صبور, نئے غیاب را خوش آئد نئے حضور. ایسا انسان ہے کہ جو دنیا پر چھا جانے والا ہے اس کے باوجود بے صبر ہے, اور نہ یہ اس حالت پہ زندہ رہتا ہے کہ دوری ہو اور نہ ہی حضور اسے پسند. دونوں چیزوں کے درمیان انسان کا وجود خود کیا ہے, انسان کس کو کہتے ہیں؟ کائنات میں ایگزسٹ کرنے کے لیے, انسان کا وجود ماننے کے لیے کہ انسان خود بھی کچھ ہے مادہ نہیں ہے, انسان کا اصل وجود اخلاقیات کے ساتھ ہے کہ انسانی اخلاقیات کیا ہیں. اخلاقیات ہی کا مجموعہ انسان کو مرتب کرتا ہے اور اس کا زوال انسان کو وجود سے دور لے جاتا ہے. شعور اور وجود جو انسان کا ہے وہ فطری ہے, جبری ہے, حقیقت میں ہونا ہی چاہیے. انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور فطرتاً صورت کو دیکھتا ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی بات کرتا ہے. صورت کو دیکھتا ہے تو صورت کو نگاہ دیکھتی ہے اور حقیقت کو قلب دیکھتا ہے. چنانچہ صورت نظر جو دیکھتی ہے یہ دریافت ہے, اور دل جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی حقیقت ہے. دل حقائق پر بحث کرتا ہے اور نظر صورت پر بحث کرتی ہے. اس لیے انسان کا وجود حقیقت سے متعلق دلیل ذہن میں آ جائے, دل اس میں اس کے حال تک پہنچ جائے, تو علم جو ہے وہ دل کی حقیقت کے دریافت کر دینے کا نام ہے. علم ہوتا یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز کے متعلق صحیح اور غلط اور اس کے نافع یا ضار, نفع ہونا یا نقصان ہونا, اس تعلق کا نام علم ہے. چنانچہ انسان اس تعلق کو دیکھتا ہے, نفع دیتا ہے یا ضرر ہے نقصان دیتا ہے, اور انسان اس چیز پر غور کرتا ہے کہ اس چیز سے اخلاقیات جو وجود میں آتے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں یا غلط ہیں, نافع ہیں یا ضار ہیں. شعور جو انسان کا ہے اس کی دو آنکھیں, شعور کی دو آنکھیں, ایک آنکھ اسے بتاتی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ شعور کی بیداری ہے کہ صحیح اور غلط پر بحث کرے اور نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. یہ ہر آدمی میں فطرتاً جبرن ہر آدمی اس کا پابند ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے. علم کی بھی ضرورت نہیں, علم تو اسے ہو جائے گا جب دیکھے گا. علم بائی مانا ضرورت نہیں کہ پڑھا لکھا ہو کچھ بھی نہیں. دیہاتی آدمی ہے, جنگل میں زندگی بسر کرنے والا ہے, اس نے کبھی جا کر ایک دن سکول کلاس کچھ نہیں. اس کے باوجود یہ دو چیزیں اس میں فطرتن پائی جاتی ہیں, جبرن پائی جاتی ہیں کہ ایک وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرے اور ایک نفع اور نقصان کی تمیز کرے. یہ شعور کی دو آنکھیں ہیں. شعور سے بتاتا ہے جس حد تک شعور بیدار ہے, اور اگر شعور ہی بیدار نہیں ہے اور علم ہی نہیں ہے تو پھر یہ حقیقی تنزل ہے. تہذیب, ثقافت اور قوموں کے جو تنزلات ہوتے ہیں, قومیں جو برباد ہوتی ہیں, اس کی بنیاد یہ نہیں ہوا کرتی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس نے کتنا پڑھ لکھ لیا. قوم اس پہ کھڑی نہیں ہوتی کہ اس نے ایجادات کتنی کر لی. قوم کھڑی ہوتی ہے فرد کے وجود پر, اور فرد اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے اور شعور کی آنکھیں کام کرتی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. اب جب فرد میں یہ شعور نہیں آئے گا, یہ تعلیم نہیں آئے گی, تو آدمی سوال کی طرف چلا جائے گا, اور بہت سے لوگ ایسے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ مجموعی طور پر زوال ہو جائے گا. آئنسٹائن ہے, نیوٹن ہے, ڈیکارٹ ہے, کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا. ابو الحیثم ہے مسلمانوں میں, جابر ابن حیان ہے, کیمسٹری دیکھ لیں آپ, کتنا کچھ ان لوگوں نے دنیا کو دیا ہے. اس کے باوجود اپنے اندر اگر وہ انسان نہیں تھے تو کچھ نہیں. انسان خود اپنے اخلاقیات سے مطمئن نہ ہو تو انسان نہیں ہوتا. وہ مسلسل اضطراب کی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے, سکون کی زندگی نہیں ہوتی. انسانی اخلاقیات میں اور قوموں کی تباہی میں جو تنزل آتا ہے اس کی بنیاد انسانی اخلاقیات ہیں, اور انسانی اخلاقیات کی بنیادیں پھر تین ہیں جو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسانی اخلاقیات کی سب سے بڑی بنیاد حق اور باطل ہے. کوئی آدمی حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا, اخلاقیات کی دنیا میں بالکل ہی اندھا ہے, اور حق اور باطل کی تمیز کر لے پھر اس کے لیے سٹینڈ نہ کر سکے, تعصبات میں گھرا رہے کہ یہ چونکہ میری جماعت نہیں کہتی لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ایسا آدمی کیسے حقائق تک پہنچے گا. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ سچ ہے, اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میرے شیخ چونکہ اس کو سچ نہیں کہتے اس لیے میں نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک وہ اخلاقیات کی حقیقت پہ نہیں عمل پیرا ہو سکا, حق اور باطل کو وہ اپنی عملی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا. ایک فرد ایک جماعت سے وابستہ ہے, فرض کر لیں سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن پہ حق واضح بھی ہو جاتا ہے, جانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں تبدیل کر سکتے, جانتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, اس کے باوجود کیا کریں یار, معاشرہ ایسا ہے, کیا کریں یار, محلہ ایسا ہے, کیا کریں, خاندان سے نہیں نکل سکتے. اسے پتا ہے کہ میرے خاندان میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اسے معلوم ہے کہ میرے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جبرن کر دی جاتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے خاندان میں بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے اور باپ اس کو ترجیح دیتا ہے جو باپ کی خوشامد کرتا ہے، اس کے باوجود وہ حق پہ قائم نہیں رہتا، نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق اور باطل کی تفریق تعصب کی نظر ہو گئی، چونکہ میری پارٹی ایسے کرتی ہے لہذا یہ ٹھیک ہے، میرے لیڈر ایسے کہتے ہیں، اور اس پہ اگر آ جائے آدمی تو پھر سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر صاحب بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سب مجھے موڑ کے حق کی طرف پھیرتے ہیں، سچائی کی طرف لے آئیں گے۔ وہ اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی غلط بات کرے، انسانی اخلاقیات شروع ہی اس سے ہوتی، پھر انسانی اخلاقیات کی دوسری بنیاد خیر ہے، اور خیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر کے لیے اچھی چیز سوچے، دوسرے کو اچھی راہ دکھائے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور اسے پتا ہے کہ اس کام میں میرا تو فائدہ ہے لیکن یہ سوسائٹی میں نقصان ہو جائے گا، تو اسے روکتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ بھلائی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن سوسائٹی جو ہے نا، معاشرہ جو ہے نا، اس میں کام کرنا ہے، جاؤ خیر۔ آپ سمجھنا چاہیں، بالکل چھوٹی سی مثال ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر کہتا ہے میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں، گھر کا کام کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سارا دن گھر بیٹھا رہے گا تو کمائے گا کہاں سے، بچوں کا کہاں سے رزق آئے گا، اس کے ماں باپ ہیں، دوست ہیں، نوکری ہے۔ وہ کہتی ہے آپ جائیں اپنا کام کریں، مجھے چھوڑیں، اگرچہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ٹھہر جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ جو معاشرے میں آپ کی افادیت ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے، دفتر میں جو آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ فرق نہ پڑ جائے۔ یہ ہے خیر، کہ اپنی قربانی دے کر دوسرے کی بھلائی کا سوچنا، یہ خیر ہے، اس خیر میں قربانی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ قربانی مجموعی طور پر جب کوئی معاشرہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر قوموں میں انقلاب آ جاتا ہے، پھر اقوام میں خیر غالب ہو جاتی ہے۔ اور یہ قربانی نہ دینا اور دوسروں کو اپنی خاطر ذبح کرنا، یہ اخلاقیات کی موت ہے۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چگلی کے عادی ہوتے ہیں، کہ کسی کا نقصان کرنے کے لیے کسی کے پاس چگلی لگا دی کہ جناب وہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اب دوسرے کا نقصان کر دیا اور اپنی ترقی بہی مانا کی کہ جس کے سامنے چگلی کھائی گئی ہے اس کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا وہ تو آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، آپ ذرا چکنے رہیے، یہ ہو گیا، اور دوسرے کو خبر بھی نہیں کس نے کیا قتل کا منصوبہ بنانا ہے اور کیا۔ لیکن یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنا قرب بڑھایا جائے، جو حقیقت میں گھٹاؤ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جب حقائق کھلتے ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی کھلیں گے، تو پھر پتا چلے گا کہ کتنی بری تباہی واقع ہوئی، اور خاص طور پہ اس دنیا میں جب حقائق کھلیں گے تو پھر تو پلٹنے کی بھی جگہ کوئی باقی نہیں۔ اسی لیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثر کی موت کفر پہ واقع ہوتی، سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی یہی جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں، اس کی خبر لاؤ، اس کی خبر لاؤ، اس کی خبر دو، یہ کہاں کر رہا ہے، یہ پیسہ کدھر، یہ پلانا، یہ پلانا، جو اصل کام تھا ملک کی حفاظت اس سے تو بے خبر ہو گئے، اور باقی اپنی نمبر بنانے کے لیے کام کرتے رہے۔ تو یہ پتا چلے گا جب آخری لمحہ موت کا پھندا پڑے گا نا، گرفت ہوگی، پھر پتا چلے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ اور یہی وہ وجہ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی آدمی کو ہے تو برا لفظ، لیکن ننگا کرنا چاہیں تو ایک منٹ میں کر دیں اور شہر میں دھماکہ ہو کے 500 آدمی مر جائیں تو انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. یہ پچھلے 20 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے. اور جتنے کارنامے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ناکارا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ. یہ جھوٹ ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب مشرقی پاکستان کی بات تھی تو چھوٹے ہوتے تھے اخباروں میں تصویر آتی تھی کہ مکتی بانی کا سے یہ اسلحہ پکڑا گیا. بعد میں پتا چلا وہ اپنے ہی اسلحہ رکھ کے جھوٹی تصویریں دے دیتے تھے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور نتیجہ اس دن نکلا جب ملک دو ٹکڑے ہو گیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ ساری زندگی سودے کرتے رہتے ہیں، ہیرے بیچ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کھجوریں خرید لیتے ہیں. یہ ساری زندگی سودے کرتے رہتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، آخرت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور اس کے عوض میں اپنی دنیا بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ میری رپورٹ ایسی اور فلانی کی رپورٹ ایسی اور فلانی کی رپورٹ ایسی. مار گئے، اگلے قتل کر گئے، 20 سال انہیں خبر نہیں ہوتی، اور خبر ہو جاتی ہے تو پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس صحیح خبر کو نافذ کر سکے کہ فلاں نے مارا تھا، فلاں نے مروا دیا تھا، فلاں نے پیسے منگوائے تھے، فلاں نے اتنا گھپلا کر لیا تھا، فلاں کا اتنا فراڈ تھا. رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاتے تھے کہ چونکہ وہ حکمران ہوتے ہیں تو اس پہ اس سچائی کو نافذ کرنا ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے. اس کے باوجود نفاذ کیا اظہار نہیں کر سکتے، تو اس لیے خیر سے محروم ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی خیر ایمان، حتیٰ کہ اس سے محرومی ہو جاتی ہے. اس لیے اکثر ان میں سے ان کی موت کفر پہ واقع ہوتی ہے، کیونکہ ساری زندگی مخلوق خدا کو تنگ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا اسرع الحاسدین، اور اللہ بہت سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا وہ ہے. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو جب دیکھیں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کہے گا کم لبستم، کتنا عرصہ زندگی گزاری، کہیں گے اے رب ایک دن رہے ہوں گے یا دن سے بھی کم. فاسأل العادین، اے خدا زمانے کو واپس بولا، اس سے پوچھ ہم کتنے دن رہے ہیں. تو زمانہ ٹائم اگر خدا بلائے تو گواہی دے دے گا کہ 60 سال رہا ہے، 70 سال گزارے ہیں، یہی کہے گا. لیکن یہ اسے ایک دن سمجھتا ہے کیونکہ آخرت وہ اتنی بڑی چیز. اور تیسری چیز انسانی اخلاقیات کی بنیاد وہ حسن. حسن میں انسان کو اپنی تسکین ہوتی ہے. حسن انسانی اخلاقیات کا بہت بڑا ستون ہے. حسن ہے نا، پیسہ ہے جیب میں جاتا ہے، ایک اچھی اپنے لیے جیکٹ خریدتا ہے جو اس کو خوبصورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ بڑی اچھی ہے، یہ اس نے اپنی تسکین کے لیے جو چیز خریدی ہے بہت اچھی بات. اور ہے پیسہ، اس کے باوجود سردی سے بخار چڑھ جائے، پیسے ڈاکٹر کو دے آئے اور وہ جیکٹ اور گرم کمبل نہ خریدے، تو یہ بے وقوفی ہے یا نہیں؟ بھی خرچ کرنا ہے تو اپنی ذات پہ کرنا ہے نا. جو تم اس طرح نہیں کر رہے تو کسی اور طرح خرچ ہو جائے گا، اس سے تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جب تک معاشرے یا زمانے یا حالات کا جبر نہیں ہوا کہ بیمار نہیں ہوا، تب تک کوئی چیز نہیں خریدی. حکیم دانا کوئی کہتا ہے گھر میں، کوئی کہتا ہے کہ یہ سوپ پی لو، یخنی پی لو، نہیں نہیں نہیں، اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے یخنی بنانے پہ، ایک عام سی مثال ہے. اور جس دن سردی رکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہی یخنی جو 200 روپے میں بن جاتی اور پی لیتا کچھ فائدہ ہو جاتا، وہاں جا کے 400 دے آئے گا. تو کوئی پوچھے کہ تم نے 200 کیوں نہیں خرچ کر لیے، اب 400 جو خرچ کرنے ہیں. یہ ہے حسن سے محرومی، کہ انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. انسانی نفس کی جائز خواہشات کی تکبیل، یہ حسن کا ایک درجہ ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے نفس کو بھی سکون پہنچاؤ جس طرح تم اپنے جسم کو سکون پہنچاتے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں شدید ذہنی کام، کاروبار، سب چیزیں، دن میں مصروفیت، فون بند کر کے رکھ دیا ہے اس نے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. یہ انسانی حسن ہے کہ اپنے ذہن کو سکون پہنچانا چاہتا ہے. اور اگر گھر جا کر بھی وہی فون آن کر کے رکھنا ہے اور ہر 10 منٹ کال بعد کال بچ رہی ہے تو دوسرے بھی تنگ ہو رہے ہیں اور خود بھی پریشان ہو رہا ہے کہ یا اللہ اب کدھر جاؤں. بیوی بچے بھی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ آیا کریں، آپ کہیں گھر آرام سے بیٹھا کریں. اب خود پریشان شرمندہ بھی ہوتا ہے. تو انسانی حسن کے اپنے نفس کو راحت پہنچانا تاکہ دوبارہ کام کر سکے، یہ راز کو بھول جاتا ہے. جو آدمی گر کے اٹھنا نہ جانے نا وہ ہار جاتا ہے، اور جو گر کے اٹھنا جانتا ہے وہ نہیں ہارتا. جو انسان اعتدال کے ساتھ اپنے نفس کو سکون اور آرام پہنچاتا ہے تاکہ کل جا کر پھر کام کر سکے، یہ نہیں تھکتا. تھکتا در حقیقت وہ ہے جو مسلسل اتنا کام کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے کہ انسانی نفس کے سکون کے لیے جو چیز تھی وہ نہیں ہے. اس لیے اس راز سے جو واقف تھے نا مذہبی لوگ، خاص طور پہ شاعری سن لی، نظمیں سن لی، نعت سن لی، اچھا کھانا کھا لیا، آرام سے سو گئے، یہ سب چیزیں اس لیے کہ آئندہ اٹھ کے کام کرتا ہے. اب آدمی پر اگر یہ طاری ہو جائے کہ نہیں، ان چیزوں میں تو میرا کوئی حصہ ہی نہیں، نہ میں نے سونا ہے، نہ آرام کرنا ہے، نہ اچھا کھانا کھانا ہے، نہ کسی سے ہنس کھیل کے بات کرنی ہے، صرف پیسہ پیسہ شام صبح شام صبح، تو نتیجہ یہ کہ وہ انسان اخلاقیات سے محروم ہو جاتا ہے. ہر چیز کو پرکھتا ہے پیسے پہ، حتیٰ کہ بچے بیمار ہو جائیں تو بھی پیسے پہ پرکھتا ہے. وہ مشہور ہے کہ لطیفہ ہی ہے کہ کنجوس بیمار ہو گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب والا یہ علاج ہے، اس سے کہا یہ بتاؤ کہ علاج پہ کتنا پیسہ خرچ ہوگا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے علاج پہ کوئی 10,000 لگے گا. تو اسے کہا اور اگر میں مر جاؤں تو کفن دفن پہ کتنا خرچ ہوگا، تو اسے کہ جی 5,000 کفن دفن پہ. اسے کہا پھر مرنا بہتر، پیسہ تو بچ جائے گا نا. تو یہ حقیقت ہے اس کی کہ انسان جس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں آئندہ بڑھ کے کام کر سکوں، اس کام سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا. اسی لیے کسی زمانے میں نام نہیں لیتا تھا، لیکن جب یہ نئے نئے ہوائی جہاز اور ٹرینیں چلی نا تو بڑا اعتراض تھا، اوفو مولوی صاحب جہاز کا ٹکٹ، مولوی صاحب کراچی جا رہے ہیں، جہاز سے کیوں جا رہے ہیں، ٹرین سے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اب تو یہ اعتراض سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب تو عام ہو گیا، اب تو مذہب موضوع ہی نہیں نہ رہا. مولوی معاشرے کے لیے وہ قابل قبول تھا جو سائیکل پہ ہو اور سائیکل بھی ٹوٹی پھوٹی ہو اور وہ بھی صحیح نہ چلے، چار پیڈل مارے اور آگے جا کر چین اتر جائے، پھر ہاتھ کالے کر کے چین چڑھائے اور پھر مولوی صاحب چلائیں، یہ مولوی قابل قبول تھا. جس دن یہ خبر آئی کہ فلاں مولانا صاحب لاہور سے کراچی چلے گئے، واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا، شور مچ گیا خود مولویوں میں ہی کہ توبہ توبہ، اتنی عیاشی، اتنا پیسہ فضول خرچ ہو رہا ہے، وہاں کراچی جا رہے ہیں اور اس کی بجائے اگر ٹرین پہ جائیں اور وہاں جا کر 2 دن تھکن اتارنے میں لگ جائیں اور سردی گرمی موسم کا اثر اور ہفتہ بھر کراچی رہ کے اور پیسے خرچ ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، یہ گوارا نہیں. آپ جب تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے 1960-1970 تو اس زمانے میں یہی اعتراضات ہوتے تھے کہ جی کیسے ہو گیا، اور گاڑی بھی ایسی ہو جو فرض کر لیں اچھی ہو اور راستے میں خراب نہ ہو اور آدمی نے جہاں پہنچنا ہے آسانی سے پہنچ جائے، تو ہو نہیں سکتا، یہ تو گوارا نہیں. یعنی اگر کوئی دانا اور عقل مند آدمی سردی میں گاجر کا حلوہ کھا لے، گھر میں پکوا لے تو قابل مذمت ہے اور اپنے گھر میں پک جائے تو بالکل ٹھیک ہے. سردیاں آ کر موسم ہے, اسی موسم میں کھانا ہوتا ہے, یہ خیر سے محرومی ہے, یہ حسن سے محرومی ہے. اسے کہتے ہیں اپنی ذات میں جینا اور خود غرضی. غرض ہے نا, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اپنا اخلاقیات کا وجود کھو دیتا ہے. جب اخلاق کا وجود ختم ہو گیا تو انسان ختم ہو گیا. تو ہر وہ آدمی جو جتنا ہی بڑا کیوں نہ سائنٹسٹ اور فلسفی اور ڈاکٹر اور انجینئر ہو, اگر خود اپنی اخلاقیات کے معاملے میں وہ سمجھتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں, تو وہ کچھ نہیں. انسانی اخلاقیات اگر ٹھیک ہیں تو وہ انسان ہے. سائنٹسٹ ہے یا نہیں ہے یہ بات نہ سوچیں گے, ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے. بنیادی طور پہ لکڑی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرنیچر بنایا جائے, اس لکڑی کو پھر جلا دیں گے. لکڑی اگر ٹھیک ہے نا, فرنیچر کے قابل ہے, شیشم ہے, پختہ لکڑی ہے, اب اس سے وہ میز بنائے یا کوئی اور چیز بنائے یا صوفہ بنائے یا کچھ بنائے, یہ بات کی بحث ہے. بنیادی طور پہ لکڑی بھی اس قابل ہے, بنیادی طور پر پانی پیاس بجھاتا ہے یا نہیں. اگر پانی کھاری ہے تو یہ اب بات کی بحث ہے کہ آپ نے اس پانی میں شربت ڈالنا ہے یا اس پانی میں دودھ ملانا ہے یا اس پانی کی لسی بنانی ہے یا اس پانی سے کوئی اور کام, یہ بات کی بحث ہے. بنیادی طور پہ پانی ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس لیے جب اخلاقیات اور علم فرد کی زندگی سے نکل جائے اور افراد پہ مشتمل معاشرہ, وہ سارا انسانی اخلاقیات اور علم سے نکل جائے, تو پھر کوئی تہذیب نہیں رہتی, کوئی ثقافت نہیں رہتی, پھر وہ نقال ہو جاتا ہے, بھانڈ ہو جاتا ہے. قوم بھانڈ ہو جاتی, قوم بھانڈ اور میراثی بن جاتی ہے. بھانڈ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ پہلے پہلے ہوتے تھے, نقلیں اتارتے تھے, بہت سی چیزیں جو تہذیب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اب تہذیب نہیں نہ رہی, تو اس لیے اسے سمجھانا دشوار ہوتا ہے. تہذیب ہوتی تھی, اس تہذیب میں یہ چیزیں پرورش پاتی تھی. بھانڈ ہوتے تھے تو وہ کوئی بادشاہ کی نقل اتارتا تھا, کوئی کسی کی نقل اتارتا تھا, کوئی کسی کی نقل اتارتا تھا. تو قوم جب مجموعی طور پہ علم اور اخلاقیات میں دیوالیہ ہو جائے تو وہ بھانڈ ہو جاتی ہے. کیسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی اپنی کوئی تہذیب رہتی نہیں اور دوسری تہذیب کو اپنی بنا لیتی, بھانڈوں کی طرح, میراثیوں کی طرح وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے. جو انہوں نے کیا اس نے بھی کیا, جو اس نے پہنا اس نے بھی پہنا. ٹھٹھر کے سردی سے مر گیا, مگر بھانڈ ہے نا, تو اس لیے جو کسی اور قوم نے لباس پہنا ہے اس نے بھی پہن دیا. اس کی بڑی آسان سی مثال دیں, ہم سب پیپسی اور کوکا کولا اور سیون اپس کے دیوانے اور شیدائی پیتے بھی, لیکن اب کبھی خیال آتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز میں کھٹاس ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ گلے کے لیے نقصان دہ ہے, تکلیف دیتی ہے. وہاں جہاں سے یہ چیزیں اصلاً آئی ہیں وہاں سردیوں کا موسم ہے, گرمی ایسی نہیں ہوتی جیسی ہمارے یہاں ہوتی ہے, لیکن موسم کے اثرات اور اس کے صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, ان دونوں کو بالکل آگ میں جلا کر, چونکہ وہاں سے آئی ہے لہذا ہم نے پینی. کوئی ہزار سمجھائے کہ یار یہ نہ پیو, تمہارے معدے کا نظام بھی گڑبڑ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گلا بھی دبا ہو جائے گا. اس کی بجائے کافی پیو, قہوہ پیو, فلان چیز فلان چیز, یہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گی, ہضم کا نظام بھی درست رہے گا. لیکن چونکہ گورا نہیں پیتا, ہم بھی نہیں پیتے. سارے برے صغیر میں, خاص طور پہ ان پٹھانوں, مرغی کا وجود کہاں تھا؟ یہ تو سارے چھوٹا گوشت کھانے والے اور یخنیاں پینے والے اور یخنی میں چاول ڈال کے پلاؤ پکانے والے تھے. اب مرغی ایسی شائی ہے, ایسی شائی ہے کہ چھوٹا گوشت ڈھنگ کا ملنا ہی دشوار ہو گیا. پہلے ڈھنگ کا کیوں ملتا تھا؟ اس لیے کہ پالتے تھے نا جانور بہت, مارکیٹ میں بھی ڈیمانڈ ہوتی تھی. اب مارکیٹ میں لوگوں کا ذوق ٹیسٹ ہی نہیں رہا, چونکہ مرغی انگریزوں کی طرف سے ہے تو لہذا پوری, اگر گورا کھاتا ہوتا دمبے کا گوشت تو پوری دنیا میں دمبے کا گوشت غالب آ جاتا. گوروں کے یہاں دمبے تھے, مرغی تھی نا, تو اس لیے چکن ہر طرف غالب ہے. اب ہمارے بچے جو نسل ہے یہ چکن کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. میں نے ایسے بچے دیکھے, اتنا حیران ہوا کہ وہ تو پہلی مرتبہ تو حادثہ ہوا مگر پھر وہ لطیفہ بن گیا ہمارے ساتھ. حادثہ یہ ہوا کہ ایک بچہ تھا تو اس سے ہم نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بیٹے کیا کھا رہے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیں یہ چکن کہتا ہے, مٹن کہتا ہے, بیف کہتا ہے. اور کیا تھا اصل میں, مٹن کی ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی, اس کا چکن کہ یہ چکن ہے. اسے کہاں چکن, لطیفہ بن گیا. کئی بچوں سے پھر ہم نے پوچھا, اس کا چکن کھاتا ہے. بچے کو پتا ہی نہیں ہے کہ مٹن ہے, اس کے لیے گوشت ہے نا, اور گوشت کو وہ چکن کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے سمجھے یہی ہے کہ مٹن ہے یا بیف ہے یا کچھ ہے, اصل میں تو گوشت ہی ہے نا, چھوٹا گوشت ہے, بڑا گوشت ہے. حتیٰ کہ پوچھا مچھلی, اسے کہا یہ فش ہے. اس لیے کہ فش اینڈ چپس اور وہ چکن اور پولٹری وہ ساری وہاں سے آئی ہوئی ہے نا. تو اس لیے جن اقوام میں اخلاقیات اور علم یہ دو سطحیں ڈوب جاتی ہیں, مجموعی طور پہ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے, جب یہ تہذیب آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو اس تہذیب کے پروڈیوسرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ ہماری چیزیں عام ہوں گی تو اتنی چیزوں کو یہ افورڈ کر سکے گا معاشرہ, نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکے گا تو ہمارے بینک سے قرض لے گا, جب قرض لے گا تو ہم اپنی شرائط بد لگا کر اس کو غلام بنا لیں گے. یہ ہوتی ہے غلامی. جنگوں کے دور اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے نا, تو نتیجہ یہ کہ وہ پوری قوم کو غلام بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بجلی کے گھر لگائیے, بجلی بنائیے, فلاں چیز کیجیے, فلاں چیز کیجیے, ورلڈ بینک آپ کو قرضہ دے گا. ورلڈ بینک قرضہ دے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معاشرے میں تعلیم کو عام کریں. تعلیم کون سی؟ جو ہم کہتے ہیں وہ عام کریں. جو ہم کہتے ہیں وہ تہذیب آپ کی قوم میں آئے گی. تو یہ علم اور اخلاقیات سے محرومی کا نتیجہ آخر پہ پہنچ کے غلامی نکلا. اس لیے جب روس ٹوٹا ہے تو امریکنز نے بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی کہ اینڈ آف ہسٹری, اینڈ آف سولائزیشن. ان کا دنیا میں اب ایک ہی تہذیب راج کرے گی اور وہ ہماری تہذیب ہے. اور بڑے بڑے فلاسفرز نے کہا, انہوں نے کہا کبھی اگر ہماری تہذیب کو مقابلہ کرنا پڑ گیا اسلام سے تو ہم کمیونزم کو زندہ کر لیں گے, اسلام کو نہیں چلنے دیں گے. یہ چیز ہیلری کو کتنے لوگوں نے اپریشیٹ, امریکہ, ووٹ, خیر وہ سیاسی مسئلے الگ ہیں, انہوں نے صاف کہا ہیلری, اس نے کہا میں دنیا میں ہم ہر اس نظام کو ختم کریں گے جہاں عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے اور وراثت میں اسے آدھا حصہ ملتا ہے, ہم دنیا میں ہر ایسے نظام کو ختم کریں گے. یہ تو ان کے سارے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس کے باوجود کیا بہرحال وہ ایک سیاست کی بات ہے, چھوڑیے, آپ خود جانتے ہیں اسے بہتر. یہ ہوتا ہے تو بات اس کا آغاز چھوٹا سا ہے کہ انسانی اخلاقیات اور علم یہ چیزیں کیا ہیں. تو انسانی اخلاق شعور, دو آنکھیں اس کی, एक आंख से ये बताती है कि नफा और नुकसान क्या है और दूसरी आंख बताती है कि सही और गलत क्या है। इल्म जो है वो दिल की तस्दीक और आंख की दरियाफ्त का नाम है। इल्म की सूरत आंख की दरियाफ्त और इल्म की हकीकत दिल की तस्दीक। दिल कहता है ये क्या चीज है, आंख उसकी सूरत को दरियाफ्त करती और इसमें सबसे ज्यादा कामिल फर्द वो होता है जिसकी फरासत बेदार होती है। इस शख्स को फरासत से अल्लाह ने हिस्सा दिया। फरासत किसे कहते हैं? फरासत कहते हैं आसारो अहवाल और कराइन देखकर हकीकत तक पहुंच जाना। आसारो अहवाल और कराइन देखकर जो आदमी हकीकत तक पहुंच जाए ना, ये बड़ा जबरदस्त आदमी होता है। पोते और दादा को खड़ा कर दें, दादा कहता है बेटे चलो अंदर, ये भी उठाओ ये भी उठाओ ये भी उठाओ। पोता कहता है ये किस लिए उठाएं, ये टेनिस कोर्ट, ये बाल, ये बल्ला, ये। वो कहता है बेटे सब अंदर रखो। कहता है दादा कहता है बारिश आ रही है, देखते नहीं हो? बच्चा आसमान की तरफ देख के भी नहीं समझ सकता बारिश आ रही है। ये अहवाल आसार हवा की ठंडक महसूस करके यहां बैठे हुए हैं, यहां हवा चलती है कभी कभी। तो कई लोगों से सुना कि लगता है मरी में बर्फबारी हो गई, शाम को न्यूज में आ गया कि मरी में बर्फबारी हो गई। जो यहां का नहीं है वो नहीं समझ सकेगा, लेकिन अहवाल आसार कराइन देख के अंदाजा लगा लेना, ये है लीडरशिप, ये है फरासत। अहवाल आसार और कराइन को देखकर लीडर 100 साल बाद की तस्वीर सामने रखता है, कहता है बेटे ये होने वाला है तुम्हारे साथ, इसको देखो, ये 100 साल के बाद की पिक्चर आज दिखा रहा हूं। बच्चा कहता है ये कैसे मुमकिन है, कैसे होगा? नेशनलाइजेशन हुई, स्कूल नेशनलाइज हो गए थे ना एक जमाने में, जो उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे वो कहते थे दिवालिया निकल गया, वो कहते थे ऐश हो गई अब प्राइवेट स्कूल्स खोलने वालों की और मौज मस्ती है सरकारी तौर पे नेशनलाइजेशन के बाद, जो टीचर सरकार के हैं तनख्वाह उधर से मिलेगी, पढ़ाया ना पढ़ाया सब बराबर। नेशनलाइजेशन का असर जो 30 साल बाद सामने आया, अगलों ने उसी दिन कह दिया, उन्होंने कहा ये देखना ये नतीजा निकलेगा। ये है चीजें, आसार और कराइन देखकर अंजाम तक पहुंच जाना कि इस हरकत का ये नतीजा निकलना है, ये है फरासत। और साहिब फरासत लोग बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, जो चाल चलन देखकर बता देते हैं कि 50 साल बाद क्या होगा। कौमें भी इसी तरह जीती और मरती हैं। पॉलिसीज जो बनाते हैं, पॉलिसी मेकर जिन अकवाम में होते हैं, वो इन दोनों आंखों से देखते हैं, शऊर की देखते हैं कि बात नफा और नुकसान कितना है, और ये देखते हैं कि इसकी सूरत क्या है, दिल बताता है इसकी हकीकत क्या है। जिन्हें पता है कि इस्लाम अगर गालिब आ गया दुनिया में तो एक तहजीब, एक मुआशरा कायम हो जाएगा, अकवाम को क्या लफ्ज है, वो है इंग्लिश का लफ्ज लेकिन बड़ा सही तर्जुमानी करता है, अकवाम को रहम रखना, अकवाम को अपना गुलाम बना के रखना, लोगों को अपने काबू में रखना, एक टर्म है इंग्लिश में यूज होती, वो नहीं हो सकेगा। अगर ये गालिब आ गया इस्लाम تو سرمایہ دارانہ نظام میں ایماندار لوگ آ جائیں گے. سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہو سکے گا, اس کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. تو کیپٹلسٹ کہتا ہے کہ اس نظام کو کیوں آنے دیں بھی, اس لیے ہر وہ کام کرو جس سے اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں. اور اس سے بھی بڑھ کر جنہوں نے سوچا ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں مذہب رہے ہی نہ, مذہب کا خانہ ہی نکال دو. مذہب کا خانہ نکال کے دنیا کو آزادی کے نام پہ اغوا کرو اور مذہبی لوگوں کو آپس میں لڑا دو. شیعہ سنی کی جڑ کاٹے ہیں, سنی شیعہ کی جڑ کاٹے ہیں, یہ فرقہ اس کے خلاف ہے, یہ فرقہ اس کے خلاف ہے. یہ چونکہ میری جماعت میں شامل نہیں ہے لہذا مر جائے تو جنازہ بھی نہیں اس کے جا کے پڑے, میری جماعت کا نہیں. اتنے فون آتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں, یہ ستایا ہے. اتنے فون آتے ہیں کوئی دن نہیں جاتا جب یہ نہ پوچھے کہ یہ شیعہ ہے جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. مطلب لوگ ابھی تک اس سے ہی نہیں نکلے. ابھی تک ہمارے گاؤں دیہات اس سے ہی نہیں نکلے. اور فلانے نے فلانے شیعہ کا جنازہ پڑھ دیا لہذا وہ کافر ہو گیا ہے کہ اسلام اس کا ہے. کان پک گئے ہیں فون سن سن کے کہ معاشرے کا مزاج ہے. اور اس کا فائدہ وہ قوتیں اٹھاتی ہیں جو کہتے ہیں مذہب کو ختم کرو, لڑاؤ ان کو آپس میں, لڑیں تو انہیں بدنام کرو, کہو یہ ہے تمہارا دین, یہ ہے مذہب, یہ ہے تمہاری مسجدیں, یہ ہیں تالے لگ رہے. تو نتیجہ وہیں پہ جا کے ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یوں اقوام کو کنٹرول کرتے ہیں. آثار اور قرائن دیکھ کر نتیجے تک پہنچ جانا, یہ جس طرح بچوں کی سمجھ میں نہیں نہ آتا اسی طرح علم اور اخلاقیات جب گر جائیں کسی قوم کی اسے بھی سمجھ نہیں آتا, وہ سارے اندھے جمع ہو جاتے ہیں. تو بہت سے اندھے اگر جمع ہو جائیں تو پھر آنکھوں والا ایک ان کے مقابلے میں پھر بھی قیمتی. اسی بات کو روتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے, اور جواب دیتے ہیں کہ بندہ آفاق گیرو ناسگور نئے غیاب اورا خوش آئے نئے حضور. یہ بندہ دنیا پر چھا جانے والا ہے, بے صبرا ہے, بے قرار ہے, نہ دوری سے اچھی لگتی ہے اور نہ حضور اچھا لگتا ہے. بڑی دلچسپ بات فرمائی ہے, انسان تضادات کا مجموعہ ہے, بڑی مشکل سے اسے صبر آتا ہے. گرمی میں ہو تو سردی کی تمنا کرے گا, سردی میں ہو تو گرمیوں کو چاہے گا. صبر آ جائے کہ سردی یا گرمی جو چیز تاری ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے, ایڈجسٹیبل ہو جائے. نہیں, ولیعوذ باللہ, ظالم ہو تو مظلوم بننے کی تمنا ہوتی ہے اور مظلوم ہو جائے تو ظالم بننے کی تمنا ہوتی ہے. کھاتا پیتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے. یہ بڑی بیماری ہے جس سے لوگوں کو نکالنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس سے شکر کی حالت کی تلقین کی جائے, اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور مذہبی لوگوں کے کس سے غربت کے سناتے ہیں اور صبر کے. نتیجہ یہ کہ اچھا خاصا کھاتا پیتا بچہ جاتا ہے, میں پھاکے میں چلا جاؤں, صبر کی حالت ہو جائے. مجھ بتا جائے سنانے والے کو عقل نہیں آتی کہ کیا کرنے لگے ہو اس کے ساتھ. اس کے لیے مثال سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ہے, طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ سارے عشرہ مبشرہ ہیں, اور سارے کے سارے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اس بچے کی تربیت خرچ کرنے پہ کرنی ہے کہ بیٹے خرچ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے. اسے قصے سنانا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ایسے فقر و فاقہ میں تھے, ایسے فاقہ تھا, ایسے فاقہ تھا, ایسے فاقہ تھا, وہ بچہ ہے نا تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش کس دن ہمارے یہاں بھی فاقہ ہو جائے. اسے پتا نہیں ہے کہ جس دن فاقہ ہو گیا کفر بھی ساتھ ہی آ جائے. یہ چیزیں اس لیے جو تعلیم دیتے ہیں نا ان کا اپنا شعور کتنا ہے, وہ خود کتنا کچھ ہوتے ہیں پڑھے لکھے. ایت اللطیفے کی بات لمبا ہے وہ قصہ, مگر ایک فکرے کی بات یہ ہے کہ فرانس والوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں تعلیم دیں گے, شہباز شریف صاحب لے آئے کمپنی کو اور جو میٹرک جو ایٹھ اور میٹرک کو پڑھاتے تھے ان ٹیچرز کا امتحان لیا اور ان کو پرچہ دیا, وہ جو تیسری جماعت کا دوسری جماعت کا تھا, تو جو آٹھویں کو پڑھا رہے تھے وہ دوسری کے پرچے میں فیل ہو گئے. یہ ہوا نا چند سال پہلے, دوسری کا پرچہ حل نہیں کر سکے, فرانس والے چپ کر کے واپس چلے گئے. ان کا جس قوم میں ٹیچرز کی حالت ہو کہ پڑھا آٹھویں دسویں کو رہا ہے اور دوسری تیسری کا پرچہ نہیں حل کر سکتا, اللہ ہی حافظ ہے ہم چل چل. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, بندہ تضاد چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اس کے تضاد کو کنٹرول کرنا اور اس کی طبیعت میں استقرار پیدا کرنا کہ کیا چیز صحیح ہے, کس بات پہ جمنا ہے, اور اس کی نیگیٹو صلاحیتوں کو پازیٹو بنانا. زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہیرا اسی طرح بنتا ہے, ہیرا ایک دو دن میں نہیں بن جاتا, زندگی گزر جاتا ہے. فضول خرچی ہے اس کو اس کا پابند بنانا کہ اکاؤنٹ کھولیے بیٹے, پیسے اس میں رکھیے, جیب میں پیسے نہیں ہونے, جتنے روزانہ بینک جاؤ. اچھا اچھا مہینے کے آخر پہ ذرا حساب کر لیں بیٹے کتنا خرچ ہوئے, کس چیز پہ ہوئے. یہ اس کو کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ اور تدبیر ہے. اچھا پیسے تھوڑے ہیں نہیں پورے ہو رہے, کتنی آپ نے ایجوکیشن کے لیے خرچ کیے ہیں, یہ کمی ہے یہ کمی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں آپ نے تعلیم پہ کتنے خرچ کیے ہیں, آپ نے ارن کیا ہے, ایسی چیز ارن کی ہے جو پوری زندگی آپ کو کام. یہ سمجھانے کا انداز ہے. اب وہ کہتا ہے, یہ ایک مثال ہے, وہ کہتا ہے کہ نہ میرے پاس گاڑی, نہ میرے پاس یہ چیز, نہ میرے پاس یہ چیز. اچھا تو بیٹے حساب کر لیجیے آپ نے کتنا خرچ کیا, آپ چاہیں تو اگلے دن گھر بیٹھ جائیے ہم آپ کو گاڑی دے دیتے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, کمال کی چیز. فاقہ پڑھنا تھا نا, سارے لشکر کو کہا جتنا زیادہ رائے جمع کرو, جس کے پاس جو کچھ تھا لے آیا. آپ نے کہا ہر آدمی کو روزانہ دو کھجوریں ملیں گی, بس باقی گزارا کرو, برابر کی تقسیم ہو گئی, مینجمنٹ لوگوں کو بتانا, تربیت ہے. اس لیے انسان تضادات کا مجموعہ, اور اللہ نے جو رکھا ہے کمال کی چیز کی ہے, اس لیے کہ آدمی کو کبھی سردی کی ضرورت, کبھی گرمی کی ضرورت, کبھی غصے کی ضرورت, کبھی نرمی کی ضرورت, یہ چیزیں پیش آتی رہتی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے اس کی کامیابی کا راز کیا ہے, انہوں نے کہا راز یہ ہے کہ لوگ جب رسی کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں, اور لوگ جب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو رسی واپس کھینچ لیتے ہیں. حکمت کے ساتھ ملک کے حالات اور انہیں چلانا, یہ ہر کسی کو تھوڑا ہی ہوتا ہے. ان پڑھ بالکل جاہل اردو تک نہ پڑھ سکیں اور وہ چلے ہیں وزیر اعظم اور صدر اور کس کس کا انتخاب لڑنے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ساری سیاست یہ چاہیے, ساری سیاسی قیادت آپ کی چاہیے, ساری ٹوٹلی 99% یہ چاہیے. وہ پڑھیں کچھ تو پتا چلے نا دنیا کیا ہے, उनमें से किस कितने ऐसे हैं जो संजीदगी से बैठकर इसका तजज़िया कर सकते हैं कि दुनिया में फलां फलां जगह इंतखाबात के बाद अब दुनिया की आइंदा हालत क्या होगी? तो कुछ नहीं होगी, किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे ना, कहेंगे ऐसी फजूल की बहस यार, कुछ नहीं होता। पढ़ लिख के इस नतीजे पे पहुंचे, ये पढ़ लिख के इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तब्दीली आ जाएगी। दोनों सूरतें काबिले कबूल हैं, इज्तिहाद है, राय है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक लफ्ज नहीं पढ़ा। और उसकी उससे भी बड़ी मिसाल आप अपने यहां देखें, हम हैरान होते हैं पिछले दो तीन महीने यानी मैट्रिक पास भी नहीं है ढंग से, और वो भी बहस कर रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है इतनी बड़े मसाइल पे बात करने की, तुम्हें इससे ताल्लुक ही क्या है? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा, मेरे तक रिपोर्ट पहुंची है कि एक घर में बैठ के कुछ लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगर उमर दुनिया में ना रहे तो खिलाफत किसको मिलेगी। ये मैंने सुन लिया है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आइंदा अगर कहीं ये बहस छिड़ी ना तो जो इस बहस में होगा मैं गर्दन उड़ा दूंगा। अपना काम कर। बड़ी हिकमत थी, हिकमत यह है कि जब हुकूमत ठीक काम कर रही है और लोगों को उनके हकूक मयस्सर हैं और इंसाफ कायम हो, तालीम हो, ये चीजें जो बुनियादी जड़ें हैं हुकूमत की, सब मजबूत चल रही हैं, अब उठ के इस पे बहस करने का मतलब यह है कि धड़ेबंदी हो, फिर इसके नतीजे में बगावत हो, इसके नतीजे में हुकूमत का तख्ता उलट हो कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। आपको इंसाफ मिल रहा है, तालीम मिल रही है, खाना पीना और दुनिया में जो तरक्की मुआशरे के काम है वो करो, तुम्हें इससे बहस क्या है कि खलीफतुल मुस्लिमीन ये है या वो है? जब वक्त आएगा तुमसे पूछ लेंगे, वक्त आएगा तो जिन लोगों ने इतने बड़े फैसले करने हैं वो कर लेंगे। इस सारे मीडिया को जमा करके कोई पूछता कि नेक्स्ट चीफ जिसने भी आना है, 100 अगर फर्ज कर लो नंबर हैं तो उसमें से 99.99 नंबर भी वजीर आजम सदर किसी और के हाथ में, तुम्हें तो 100 में एक हिस्सा भी नहीं, तुम्हारा तो बहस इसमें पड़े हुए, और कोई काम नहीं तुम्हारा, और तुम्हारी इस बहस का फायदा ही क्या है, असर ही क्या पड़ना। मगर जाहिर है कि दो तीन महीने के लिए खबर चाहिए थी, न्यूज चलती रही, बहस करते रहे, ये है अखलाकियात में दीवालियापन, ये चीजें होती। तो आदमी में तजादात कुदरत ने रखे, उसका फायदा भी। कहते हैं पूछा गया ये बंदा कौन है, छा जाने वाला, बेसबरा, और ना हजूरी से अच्छी लगती है ना दूर रहना अच्छा लगता। ये इसकी एक खराब मिसाल आपके सामने रखे, खराब मिसाल इसकी स्याही से सफेदी कभी समझ में आती है ना। बाज़ुकात आदमी गौर करे तो वह हसद की एक बहुत बारीक किस्म में मुबतला होता है। हसद की बड़ी बारीक सूरत है यह, दूरबीन से देखो तो समझ में आती है। हसद की बड़ी बारीक सूरत यह है कि मां और बेटी इकट्ठे नहीं रह सकती, उसको दूर भी नहीं कर सकती, इसलिए कि बेटी है, खून है, रिश्ता है, और वो किस दिन अच्छे कपड़े पहन ले, गाड़ी खरीद ले, फर्ज कर लो सोना बना ले, कोई हीरे की अंगूठी पहन ले तो मां से बर्दाश्त नहीं होती, न उसे दूर रख सकती है न करीब रख सकती है। हकीकी रिश्तेदारों में यह चीज पैदा हो जाती, بہو ہے، خدمت کرتی ہے، سب کچھ ہے، جس دن اس نے اچھے کپڑے، انگوٹھی اور سونا پہن لیا، بس آفت آ گئی۔ اب کوئی پوچھے کہ اماں ہوا کیا ہے، اماں بتاتی بھی نہیں کہ اصل میں مجھے مرض کیا ہو گیا، اور اسے دور بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ خدمت کرتی ہے۔ اب ایک طرف اگر نکال دے تو خدمت نہیں ہوتی، بڑھاپا ہے، اپنی جان نہیں سنبھالی جاتی، دوسری طرف اس کا برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حسد کی بڑی باریک صورت ہے، لوگوں میں آ جاتی ہے، نہ جل سکتا ہے نہ بجھ سکتا ہے، نہ اظہار ہو سکتا ہے نہ چھٹ سکتا ہے۔ یہ بری مثال ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان میں متضاد کیفیات کیسے ہوتی۔ علامہ کہتے ہیں آنیم من جابدانی کن مرا، اے میرے رب میں ایک آن کا ہوں، بس ایک لمحے کا ہوں، ادھر آیا ادھر گیا، کتنے دن جینا ہے، یہی ہے نا، بلبلا پیدا ہوا اور ساتھ ہی بجھ گیا، آہنگر نے ضرب لگائی لوہے کو مارا پتھر پہ، چنگاری ابری اور نمودار ہوتے ہی غائب ہو گئے۔ من آنیم، میں تو ایک لمحے کی زندگی رکھتا ہوں، چاہتا کیا ہوں، جاویدانی کن مانا۔ اقبال یہ چاہتا ہے کہ تسے ہمیشہ کے لیے کر دے، میرا ذکر خیر، میرے افکار، میری باتیں ہمیشہ رہنے دے۔ از زمینی آسمانی کن مرا، میں زمین کی طرح ہوں، زمین کے باشندوں کی طرح ہوں، جنہوں نے مٹی میں مل جانا ہوتا ہے، مجھے آسمان والا کر دے، آسمان پہ فنا نہیں ہے، فنا یہاں ہے۔ تو میری دعا اور تمنا ہے کہ مجھے تو ہمیشہ کے لیے کر دے۔ یہ تمنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تھی نا، ان کا کہ وجعلی لسانا صدق فی الآخرین، اور اللہ میرے بعد جو امتیں آئیں ان میں بھی میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری رکھ۔ اب تک کما صلی تعالی سیدنا، کما صلی تعالی آل سیدنا ابراہیم، اب تک وہ باقی، وجعلی لسانا صدق فی الآخرین، اللہ میرے بعد بھی جو امتیں آئیں ان میں میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری رکھ۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، قیامت تک ان کا ذکر رہ گیا باقی، اللہ نے ان کو گویا ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ علامہ کہتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسے کر دے کہ میرے افکار، میرے نظریات، یا جو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اے خدا اسے باقی رکھ۔ زد در گفتار و کردار بے دے، گفتگو، شاعری اور کردار، جو کچھ ہے میرا اس کی حفاظت فرما۔ اور جادہ پیدا رفتارے بے دے، کتنے ہی نظریات اور کتنی ہی چیزیں، راستے ہیں بہت سارے چلنے کے، اے رب توفیق دے کہ میرے بعد آنے والے لوگ میرے افکار کو جانچیں، میری فکر پر چلیں۔ شاہین پیدا کرنا چاہتے تھے نا، استعارہ شاہین کا لیا نا، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ، اور کتنے ہی علامہ نے اشعار کہے، خودی، فقر و فاقہ، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدر۔ کمال کی بات، فقر، فاقہ، غربت، اللہ تعالی ہمت دے اور آدمی میں جان ہو، اپنا وجود ایسے منواتا ہے کہ اس کے معاصرین، اس کے ساتھ والے کروڑوں پتی مٹی میں مل کے خاک ہو جاتے ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، اور وہ اپنا وجود اللہ کی توفیق سے منوا کے جاتا ہے کہ یہ ہے غربت اور یہ ہے فقر و فاقہ۔ ساری زندگی کشمکش جاری رہتی، ساری زندگی دولت، اپنا محتاج بنانا چاہتی ہے اور وہ دولت کی بجائے انسانی اخلاقیات کا پیکر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پیسہ آنی جائے جس کے قبضے میں ہے وہ دے دے گا, آگے بڑھو آگے چلو. چوین لائی موزتن کا انقلاب آیا تھا اسے آپ پڑھیں تو کروڑوں آدمی مرے بھی اور مارے بھی گئے, انقلابیوں نے مارے بھی اور خود بھی مر گئے. موزتن کا بچہ گم ہو گیا تھا, روتا تھا آخر تک, اس کا بچہ بھوک سے مر گیا تھا. اور اس انقلاب میں ایسا وقت آیا کہ فاقے کرنے پڑ گئے, تو رات کو روٹی کاٹ کے تقسیم کرتا تھا, اتنا ہی حصہ میرا ہے اتنا ہی حصہ اس کا ہے. انقلاب کے جو داعی ہوتے ہیں نا ایسے نہیں انقلاب آیا کرتا کہ انقلابی اور اس کے لیڈر اور ساتھی سرینا سے منگا کے کافی پیتے رہے اپنے گرم کمروں میں بیٹھ کے, اور پبلک باہر تنور لگا ہوا ہے روٹی ہے تو کھا لو نہیں ہے تو صبح دیکھ لیں گے. ایسے انقلاب کہاں آتے ہیں اور ایسے لوگ کہاں کہاں مطلب مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب ہم گرفتار ہو رہے ہیں آپ بھی ہو جائیں, ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو کچھ کھائیں نا. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر ڈنڈے پڑنے بھی کوئی نہیں دیتا, لیڈر ہوتا ہے. لوگ اپنی جان نشاور کرتے ہیں, لیڈر ہی اتنا اپنے آپ میں مست ہو کہ وہ نیچے ہی نہ اترے اپنی جگہ سے, تو پھر کس نے قربانی دینی ہے, کون جاتا ہے. ایسی لیڈرشپ انقلاب کے لیے نہیں ہوتی, ایسی لیڈرشپ مناسب ہوتی ہے سرمایہ داری کے لیے کہ عوام قربانی دیں اور سرمایہ کا استعمال وہ کرے, سرمایہ داری وہ ہو. سرمایہ دارانہ نظام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا خون نہ چھوڑو, لوگ قربانی دیں, لوگوں کو خریدو, پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کو ذبح کرا دو. نہ خود نہیں جانا, خود بیٹھ کے سرمایہ کا تحفظ کرنا ہے, اور سرمایہ سے لوگوں کو خریدنا بھی ہے بیچنا بھی ہے. سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جس نے ذرا سا بھی احسان کیا ہے نا سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے کے لیے, اس کے احسان کا بدلہ دو. اور اگر اس سرمایہ دار کو مل جائے مذہبی طبقہ, اللہ اکبر کیا کہنے. پھر تو وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے, حضرت آپ بھی احسان کا بدلہ چکائیں. اسے تو پھر مذہب بھی سپورٹ کرنے لگتا ہے نا, ویسے اسے نہیں یاد آتا مذہب, چونکہ اس سے سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال, مارشل لا آ گیا, ایک جج نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس کو, تو اس کا فائدہ جو چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے انہیں پہنچا. انہوں نے کہا مرتا ہے 80 سال کا ہے 70 کا ہے پھر بھی احسان فرمایا جمہوریت کو, ہمارے نظام کو بچایا, لہذا اس کو ایک مرتبہ تو گردن بنا ہی دو نا یار, تاکہ پتا چلے جو ہم پہ احسان کرے گا ہم اس کو بدلہ دیں گے, ہم اس کے ساتھ نیکی اور خوبی سے پیش آئیں. یہ الگ بات ہے کہ مہینے بعد مطلب نئی حالات رہے, اب کیا کرے گا اس مردہ تن میں کون جان ڈالے. لیکن ہوتا یہ ہے دنیا کا نظام, اس لیے آنکھیں کھول کے جب آدمی جیتا ہے نا پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دیکھو کیا کیا سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ. ہزاروں دنیا کے مسائل کی اصل یہ ہے کہ دولت کی تقسیم انصاف پر مبنی نہیں ہے. اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ بہت سارے راستے ہیں چلنے کی توفیق دے. آنچہ گفتم از جہانے دیگر از تی کتاب از آسمانے دیگر از, جو کچھ میں نے کہا ہے کسی اور جہان سے مجھے تعلیم مل رہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں جرمنی سے فلسفہ پڑھایا ہوں اور میں نے چونکہ لاہور میں پڑھا ہے تو یہ تعلیم وہاں سے ہے میں جو اپنی فکر پیش کر رہا ہوں علامہ کہتے ہیں کسی اور جہان کی چیز یہ کسی اور طرف سے آتی ہے اور ہے واقعی بات یہ جب آپ ڈیپلی اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو حیران ہوتا ہے آدمی کی شخص سوچتا کیسے تھا حیران ہوتا ہے آدمی کہ یہی چیز ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اس کی نگاہ کہاں پہنچی ہماری نگاہ کہاں پہنچی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس جہان کا ایک فرد تھا یا کہیں اور سے کوئی چیز آتی تھی اللہ کی طرف سے جب علم آتا ہے نا تو عقل کا مقید عقل کا غلام نہیں رہتا پھر وہ اصول قائم کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے احتساب سے عقل سے جو علم انسان کو ملتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اصول ہو اسباب اور نتائج میں فرق ہے سبب اور ہے نتیجہ اس کا اور ہے سبب دکھ اور غم ہے اور نتیجہ آنسو ہے جو فرد اور قوم اسباب اور نتائج میں فرق نہ جان سکے انہیں جلدی مرنا چاہیے جان چھوڑیں یہ جان بھی تو نہیں نا چھوٹتی مصیبت یہ ہے مرتے بھی نہیں کوئی مر جائیں تو چلو کوئی فائدہ ہو اسباب اور نتائج میں فرق ہے سبب اور چیز ہے نتیجہ اور ہے آنسو نتیجہ ہے غم سبب ہے غم کے باعث آنسو نکلتے ہیں اور آدمی ٹیشو پیپر لے کے آنسو صاف کرتا رہے اور یہ آنسو کی جو اصل وجہ اور سبب ہے ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ آنسو جو ہے نا تم ان پہ مر رہے ہو اس کو چھوڑو آؤ جو اس کا سبب ہے غم دکھ مثلا اس کے گھر میں فاقہ ہے اس کی فکر کرو چھوڑو ان آنسوؤں کو اور وہ اٹھتا ہے اور سبب کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ لیں نوکری کریں یہ لیں آئندہ سے آپ اس میں کہیں یہ لیں پیسہ ہے یہ لیں میں کھانا لے آیا ہوں اس آدمی نے آنسوؤں کی بجائے اصل سبب کو جڑ سے اکھیڑ دیا یہ ہے دانا آدمی یہ ہے عقل مند اس جمہوری نظام میں آنسو خشک کرتے رہتے ہیں اصل جڑ نہیں کاٹتے کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اس اصل جڑ کے کٹنے سے آرام مل جائے گا ریلیف مل جائے گی تو یہ جاری رہنے دو آنسوؤں کو پوچھو تاکہ لوگ ہمدرد تصور کریں اور باقی جو اصل سبب ہے نا اسے رہنے دو پتوں کو پانی دیتے رہو اور کانٹے اوپر سے اتارتے رہو اور جڑ نہ اکھیڑو کیونکہ اگر جڑ اکھیڑ دی تو کانٹے نہیں تو پھر تکلیف نہیں تکلیف نہیں تو آنسو نہیں پھر کیا ہو علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس ہے نا آنچ گفتم مس جہانے دیگر از یہ باتیں کہیں اور سے آتی کہیں اور سے ملتی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بن جائے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی سائنٹسٹ ہو اور ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے عہدے اور پوسٹ پہ ہو ضروری یہ ہے کہ انسان ہوگا تو شام اور فکر ہے صبح اور فکر ہے خدا اسے دکھاتا بھی ہے خدا اس پہ الہام بھی کرتا ہے خدا اسے نئے نظریات کی توفیق دیتا ہے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں انتہائی عام درجے کی سمجھنے کے قابل ہوتی تھیں خدا نے جب اٹھایا تو اس درجے پر پہنچا دیا کہ انسان ہمتن گوش بن گئے اور اس کے افکار کو سمجھنے میں صدیاں لگ گئی ایسے ہی ہوتا نئی فکر نئی بات نئی سوچ علامہ نئی تجلی نیا ظہور نئی دنیا یہ ہے علامہ ایسے ہی قبرستان میں اذانیں دیتے رہے کیا کہتا یہ کتاب آز آسمانے دیگر آس یہ جو میری کتاب ہے نا جاوید نامہ یہ کسی اور آسمان سے آئی ہے، کہیں اور سے آئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ میری کوئی اپنی ذاتی، نہیں نہیں یہ کسی اور جگہ سے آئی ہے۔ بحرم و ازمن کم آشوبی خطاس، مجھے سمجھو میں سمندر ہوں، اور اگر یہ سمجھو کہ مجھ میں طوفان نہیں ہے تو خطاس، یہ تمہاری غلطی ہے۔ میں سمندر ہوں اور مجھ میں طوفان برپا ہے۔ ان کے پیر و مرشد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب اپنا مرشد رومی کو کہتے ہیں نا، ان کے علامہ کے جو دادا پیر تھے نا شمس تبریزی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمس تبریزی ایسی جگہ پہ آئے اور ایسے ماحول میں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرا اور یہ شاہین کیسا ہے، لوگوں نے اپنی اس طرح پہ سمجھا۔ یہ ہوتا ہے، یہ بڑی انسانی کمزوری ہے۔ قرآن میں بھی آیا، انہوں نے کہا بشر منا، ہم جیسے یہ ایک آدمی تو ہے، اور اس میں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ ان کا یاکل مما تاکلون، لوگوں کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، یشرب مما تشربون، اور ایسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ اور وہ اس حقیقت کو نہیں جان سکے کہ وہ جو کچھ کھاتا اور پیتا ہے اس کا نتیجہ نور ہے، اور تم جو کھاتے اور پیتے ہو اس کا نتیجہ گندگی ہے۔ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ شمس کے ساتھ یہ ہوا، کوئی سمجھنے والے ہی نہیں تھا۔ سمجھنے کا معیار دولت بن جاتی ہے، پیسہ۔ پیسہ اگر ہو تو پھر سب سمجھ میں آتی ہے۔ جن کا پیسہ ہوتا ہے ان کی احمقانہ حرکتوں کو بھی لوگ کہتے ہیں عقل تو یہ ہے، پیسہ نہ ہو تو پھر کیا۔ شیخ نے قصہ لکھا ہے، خلاصہ جس کا یہ کہ وہ گیا اور اس نے دیکھا، بیچارہ فاقے سے کھڑا تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، گاؤں سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا سبزی ایک طرف بوجھ ڈالا اور دوسری طرف پتھر ڈالے دیہاتی نے، تو اس نے کہا بابا کہاں جا رہے؟ اس کا شہر سبزی بیچنے جا رہا، اس کے پتھر کیوں ڈالے؟ اس کا وزن برابر کرنے کے لیے دونوں طرف۔ اس نے کہا تو سبزی کو اگر آدھا آدھا ڈال دو تو بھی وزن برابر ہو جائے گا۔ بڑا حیران ہوا، خوش ہوا، اتر کے سبزی آدھی آدھی کی۔ اس نے کہا مرد دانا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا فارغ بیکار پیتا ہوں۔ اس کا تیرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ اس کا کوئی پیسہ نہیں، اس کا کھاتا پیتا، اس کا فاقے سے رہتا ہوں۔ اس کا تو اتنا عقل مند آدمی، فاقے سے اس کا وہ اترا، اس سے سبزی ایک طرف اور پتھر ایک طرف ڈال کے چل پڑا۔ اس نے کہا وہ گدے کے مالک یہ کیا کیا؟ اس نے کہا وہ عقل جو فاقے تک پہنچائے نا، اس کی جہالت اچھی ہے کہ چار پیسے لاؤں گا۔ یہی ہوتا ہے، لوگ پیسے پہ تولتے ہیں۔ شمس تبریز کے ساتھ تھا، اور شمس وہ پھر انہوں نے حقیقی راہ اختیار کی، اللہ سے مانگا، ان کا اللہ کوئی دے دے جو میرے علوم اور افکار کو سمجھ تو سکے نا۔ تو حکم ہوا کہ تم بلخ چلے جاؤ، کونیا چلے گئے، وہاں روم مل گئے۔ معروم نے خود مسنوی میں ایک جگہ کہا ہے کہ کہاں میں مولوی اور فتوے دینے والا، اور کہاں میرے شیخ، تو نے ان سارے جھگڑوں کو مٹا دیا اور مجھے اصل جہان سے روشناس کرایا۔ کہاں میں کتابوں میں الجھا ہوا تھا، اور کہاں تو کتابوں سے نکال کے حقیقت تک لے گئے۔ مولانا نے ایسا شعر کہا ہے، کوئی مفتی سن لے تو کفر کا فتویٰ لگائے۔ شمس من و خدائے من، اے میرے شمس تبریزی، اے میرے پروردگار، کفر کا فتویٰ لگا دیں یا نہ لگا دیں۔ بڑی بڑی مشہور نظم ہے کہ انہوں نے شمس تبریز اپنے شیخ کو اپنا خدا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا بندوں کی پرورش کرتا ہے، میری روحانی تربیت اور ترقی میں آپ نے ایسا کردار ادا کیا۔ شمس پہنچے اور مہینے سے زیادہ 40 دن تک حجرے میں کسی کو جانے کی اجازت دی تھی, وہاں روم تھے اور شمس تھے بس, اور وہاں روم باہر آتے تھے اور اندر جاتے تھے, کھانا کو اندر رکھ دیتا تھا, برتن باہر رکھ دیے جاتے تھے. ان 40 دنوں میں کیا کچھ انہوں نے پایا, یہ مثنوی پڑھیں تو پتا چلتا ہے, کوئی جھوٹے سے بھی خبر دے دیتا تھا نا کہ شمس تبریزی وہاں مل گئے ہیں تو وہاں بھاگ پڑتے تھے. ایک دن وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے, وہ چھوڑ کے جانا وہ اس لیے تھا کہ بچہ دودھ ماں چھڑا دے اور روٹی کھائے پختہ ہو جائے. وہ جو ہجر کی آگ میں تپش تھی نا اس نے تپا دیا مولانا. مولانا بھی انسان ہی تھے, دیوانے ہو گئے. شمس تبریزی سے مولانا کے شاگردوں کو ہی حسد ہو گیا, وہاں کے بیٹے کو حسد ہو گیا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس نے مار دیا تھا شمس تبریزی رحمت اللہ, قتل کر دیا. تو بہرحال ہوا نہیں ہوا وہ الگ قصہ ہے. یہ ایران اور ترکی والے اب یہ بھی لڑ رہے ہیں. ایرانی کہتے ہیں کہ رومی شیعہ تھے, وہ کہتے ہیں شیعہ تھے, ہماری زبان میں ساری ان کی تحریرات ہیں. ترک کہتے ہیں کہ اس وقت زبان فارسی تھی لیکن وہ سنی تھی. تو اب لگا ہوا ہے قصہ, ایران والے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ان کو شیعہ ثابت کریں, کر نہیں سکتے اس لیے کہ شیعہ ہوتے تو مثنوی میں جو خلفائے راشدین کی تاریخ وغیرہ ملا کہاں. بہرحال پتہ چلا کہ شمس دمشق میں ہے, وہاں روم دمشق پہنچ گئے, پھر کہیں اور پہنچ گئے. ان کا قصہ ہے بار بار سنانے کو جی چاہتا. آخر پہ ہوا کیا, خیر قصہ یہ کہ کسی نے آ کے کہا, کوئی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا تھا نا کہ وہاں شمس تبریزی وہاں ہے, تو خوشی میں جو دے سکتے تھے دے دیتے تھے. تو جو دھوکہ باز ٹھگ تھے, ایک آیا ٹھگ اور اس نے کہا کہ مولانا آپ شمس تبریزی سے ملنا چاہتے ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں کہاں ہے؟ اس کا حضرت اگلے محلے میں. تو مولانا نے اپنا جبہ اتارا, بہت خوبصورت پگڑی اتاری, جرابیں اور جوتے سب کچھ اسے دے دیا اور کہا کہ میرا سلام کہہ. کسی نے مولانا کو بعد میں کہا کہ حضرت یہ ٹھگ لوگ ہیں, آپ کو خامخواہ لوٹتے ہیں. تو کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے, میں نہیں سمجھتا. اس کا آپ سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں, تبھی تو یہ سب کچھ دے دیا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سچ بول رہا ہے اور حضرت وہاں ہے تو میں جان ہی نہ اپنی دے دیتا, مر ہی نہ جاتا. کمال ہے ان کا, جھوٹی خبر ہی پہ تو جبا و دستار اتار کے دیے. اگر پتا ہوتا کہ حضرت آ گئے تو میں مر جاتا ہے خوشی سے. اور آخر پہ پہنچ کے وہاں روم نے ایک دن کہا, انہوں نے کہا کوئی شمس تبریز نہیں اور کوئی رومی نہیں, اب میں خود ہی شمس ہوں اور خود ہی رومی ہوں. رانجا کیوں خود ہی, میں آپ پہ رانجا ہوں. ان کا میں خود ہی ہوں, میں ہی شمس تبریزی ہوں اور میں ہی روم ہوں. علامہ اس بات کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بحرم و ازمن کا معشوبی خطاس, میں سمندر ہوں میرے اندر کئی اور ناک طوفان موجود ہیں, یہ سمجھنا کہ مجھے طوفان نہیں ہے. آنکھ در کارم فرو آیت کجاس, یہ سمجھو کہ طوفان نہیں ہے, یہ غلطی ہے. وہ شخص کہاں ہے جو مجھ سمندر کی گہرائی میں اترے اور تمہیں آ کے خبر دے کہ میرے اندر کیا. علامہ کہتے ہیں وہ آدمی کہاں ہے جو میرے فکر کو سمجھ سکے, میری سوچ کو سمجھ سکے. تم کیا سمجھتے ہو میں ایک شاعر ہوں بس, اور مجھ میں کچھ نہیں ہے؟ وہ آدمی نہیں ملتا جو مجھے پڑھے, میرے فکر کو سمجھے. یک جہاں برساہل من آرمی از کراں غیر از رم موجے ندید, ایک جہان ہے ایک دنیا ہے جو میرے سمندر کے ساحل پر آرام کر رہی ہے, اور یہ جو سمندر کے ساحل پر بیٹھے ہیں اذکران غیر ازرم موج ندید، انہوں نے سمندر کی سطح کی لہروں کے علاوہ دیکھا ہی ابھی کیا ہے؟ یہ تو تھوڑا بہت جو کچھ مجھے دیکھ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساحل پر بیٹھے ہیں، یہ کب مجھ میں اترے ہیں؟ انہیں کیا پتا کہ میں کیا ہوں؟ ہوتا یہی ہے کہ جتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جتنا پیرتا ہے آ کے اتنے ہی کی خبر دیتا ہے، جو جتنا پیرتا ہے اتنے ہی کی خبر دیتا ہے. بحر الکاہل میں کوئی آدمی کتنا تیر لے گا، جتنا تیرے گا اتنے ہی کی آ کے خبر دے دے گا کہ بس. وہ کوئی ڈوب جائے اور سطح سے تہ کو چھو کے پھر واپس آئے تو بتاتا ہے کہ اندر کیا ہے. علامہ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ تم دیکھتے ہو یہ میرے ساحل پر بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کنارے سے موجوں کی حرکت کے علاوہ بھی کچھ دیکھ سکے. من کے نومیدم زپیرانے کو پیرانے کو ہن. اور میرا حال یہ ہے کہ میں ان بڈھوں سے بیزار ہو گیا ہوں، نا امید ہو گیا ہوں. یہ بڈھے جو ہیں نا، یہ میری بات نہیں سمجھ سکتے. اس لیے بڈھے سے مراد کیا؟ جو رسم و رواج کے پابند ہیں، جو نیا جہان دیکھ نہیں سکتے، جو نئی صبح کو ویلکم نہیں کہتے، جو نئے فکر کو پھیلنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے لہذا یہ ہونا چاہیے. وہ نیا آدمی کہتا ہے چونکہ حضرت اب یہ ہو رہا ہے لہذا یہ ہوگا. تو نئے جہاں، نئی دنیا، نئے افکار، وہ اس کو جانتے نہیں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب، بوڑھی اماں بیچاری، تنگ اور مجبور، تو کسی سلسلے میں بیٹھے تھے، بڑے عرصے کا قصہ ہے، اور بیٹا نظر نہیں آتا، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اسے کہا اماں جی آپ کو کب سے؟ اسے کہا کئی مہینے سے یہ تکلیف ہے. اس نے کہا جی اینک؟ اس نے کہا اینک تو اتنے سال پرانی ہے. اس نے کہا اچھا اماں جی. تو وہ گیا اور اینک دھو کے لے آیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، واش روم تھا نا ساتھ، گیا اور اینک دھو کے لے آیا. کہا اماں جی اینک پہنے. وہ تو اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی سبحان اللہ کتنا اچھا کمرہ ہے، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس نے کہا اماں جی اینک کب صاف کی؟ کہ چھ ایک مہینے ہو گئے صاف. اس کا ماں آنکھوں میں کچھ نہیں ہے، اینک صاف کر دیا کر. یہی ہوتا ہے، دماغ عادی ہو جاتا ہے، کھلا نہیں رہتا. دماغ کھلا ہوتا ہے، بچہ نیا نظریہ پیش کرتا ہے، اس نظریے کو جانچنا اچھائی اور برائی میں، اینک اتار کے اصل نظر سے دیکھنا اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے میں نے نہیں سنا، لیکن یہ نئی ایک بات آئی، اس نئی بات میں ہے کیا؟ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. کچھ ہمارے حکمران ایسے ہوئے، انگریز ٹریکٹر پہلی جنگ عظیم میں بھی چلا رہا تھا، اور ہمارے ہاں ٹریکٹر 1970 کے بھی بعد آئے ہیں، بہت دیر سے آئے. اس لیے کہ ٹریکٹر جب آئے تو خود ہمارا کسان قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. نہیں جی، جو ہل چلانے میں مزہ ہے وہ ٹریکٹر میں کام. اس کا نا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی زندگی اور تہذیب میں نیا نظریہ آتا ہے، اور نیا نظریہ زندگی بخشتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، اس کو کرنے ہی نہیں دینا. مولوی صاحب بڑے آئے برسے، ہم بھی سنتے رہے، پھر جوس اور چیزیں پیش کی، کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا، ہم نے کہا حضرت ہم بے وقوف لوگ ہیں، ایسے ہی اب کیا کروں، پھنس گیا ہوں، مشکل سے جان چھڑائی، گاڑی پہ بٹھایا، تو کسی وجہ سے بہت خوش گئے واپس الحمدللہ. مسئلہ کیا تھا؟ یہاں بچے کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. کہے حضرت مفتی صاحب چٹائی پہ بٹھائیے بچوں کو، کرسی پہ بیٹھ کے. چٹائیوں والے جو ہوتے ہیں یہ دین کو سمجھتے ہیں، کرسیوں والوں کو کیا پتا دین کا. میں نے کہا حضرت وہی پڑھا رہا ہوں. نا 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 نا، چٹائی پہ بٹھائی تھا، مجبوری ہے ان کی، مطلب سر ٹائلیں ہیں، اس پہ چٹائی بچھا دوں اور چٹائی کے تنکے ہیں اور چٹائی میں پسو پڑ جائیں اور دس چیزیں ہیں، اس کی بجائے اگر بچے کرسی پہ بیٹھ کے وہی پڑھ رہے ہیں جو پڑھانا ہے، اتنی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ نئی فکر اگر وہ صالحیت پر مبنی ہو. ہمیشہ جو قدیم نظام ہے اس میں جو نفع ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جدید نظام میں صالح چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بس یہ اصول ہے، ہمیشہ اس اصول پر فرد بھی قائم ترقی میں رہتا ہے، قوم بھی ترقی کرتی ہے، کہ قدیم کا نفع نہ چھوڑے اور جدید میں صالحیت پر رہے. قدما کے کتنے علوم تھے جس کا کوئی نفع ہی نہیں رہا، کتنی چیزیں تھے، اب اس کا کیا نفع رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نفع نہیں ہے، ختم ہو گئی. مثلا فلسفہ تھا کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب آسمان میں ٹکے ہوئے ہیں. جدید تحقیق نے ثابت کر دیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے، اس میں معلق ہے. اب کوئی آدمی اسی فلسفے کو لے کے بیٹھا رہے گا تو اس کا کچھ نفع نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ چاند، سورج، ستاروں کو خدا میں مان لیتے ہیں تو اس میں نیکی اور تقویٰ پہ کچھ فرق نہیں پڑا، ہم اس نظریے کو لے لیں گے. قدیم کا نفع اور جدید میں صالحیت، یہ آغاز اور اختتام ہے ساری اس جدید اور قدیم کی بحث. مگر سمجھتے، علامہ کہتے ہیں کہ من کے نومیدم زپیرانے پیرانے کوہن دارم از روزے کے می آئے سخن، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو پرانی باتوں پہ اڑے ہوئے ہیں، مجھے سنو، میں کل کی بات کرتا ہوں. صبح جو چڑھے گی نا کل، میں اس کی بات کرتا ہوں، میں نئے نظریے تمہیں دیتا ہوں. بر جوانا سہل کن حرف مرا، اے میرے پروردگار میری شاعری کو بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے آسان کر دے. بحر شام پایاب کن حرف مرا، اور یہ جو میری فکر کی گہرائی ہے، اے رب ایسی کر دے کہ ان بچوں کے پاؤں اس پانی میں سکون سلامتی کے ساتھ طے کر لیں، عبور کر لیں. اگرچہ میری فکر میں گہرائی ہے، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں میری اس فکر میں ڈوب کر چلی جائیں، ساحل پر پہنچ جائیں، کسی طرح یہ ہو جائے کہ جو میں فکر دے رہا ہوں اس فکر پہ لوگ آ جائیں اور جوان اس فکر کو قبول کر لیں، اور وہ نسل ختم ہو جائے جو نسل اپنے خول کو توڑنا نہیں چاہتا. وہ خول ٹوٹے، میرے افکار پر غور کریں، پھر آگے چلیں. پھر کیا ہوا؟ علامہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا اس کے بعد کہ آسمان پیدا ہوا. اب آئے ہیں اس پہ کہ آسمان کیسے پیدا ہوا، زمین کیسے بنتی ہے. پھر یہ آسمان اور زمین کے بعد یہ زمین اور آسمان آپس میں لڑتے ہیں، پھر اچانک ان کے شیخواں اور روم کی روح سامنے آ جاتی، پھر فرشتے گیت گاتے ہیں. ہاں، پہلے آسمان اور زمین لڑتے ہیں، ان کی لڑائی کے بعد فرشتوں نے ایک نغمہ گایا، فرشتوں کے نغمے کے بعد ان کے شیخ آ گئے. زندگی از لذت غیب و حضور، بست نقشے این جہان نزد و دور. پیدائش کا جب دن آیا تو آسمان نے زمین کو برا بھلا کہا. آسمان نے کہا زمین یہ تیری بربادی. یہ آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے نا، یہ پہلا پیج ہے بائبل کا. جہاں سے بائبل شروع ہوتی ہے نا وہاں پہلے صفحے پہ یہ بحث ہے کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا، آگ کو، اس کو ڈارکنیس تاریکی کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، پھر زمین کو پیدا کیا، چھ دن میں مکمل ہوا. قرآن بھی یہی کہتا ہے، سکس ٹائمز، چھ ادوار میں، چھ پیریڈز پورے ایسے گزرے جب اس کائنات کی تخلیق ہوئی. پھر سیونتھ ڈے وہ بائبل کہتی ہے کہ اللہ تھک گیا، پھر اس نے آرام کیا، ہی ٹیک ریسٹ. قرآن بالکل اس کے برعکس، قرآن کہتا ہے چھ دن میں آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں. یہ جو آیت ہے نا کمال کی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اے حضرت آپ کو کہا جس نے کہ آپ تھک گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما مسنا من لغوب اور ہم تھکے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں قرآن کریم نے بائبل کا رد کر دیا. وہاں آ گیا نا کہ اتنے پیدا کر کے پھر ہم نے ریسٹ کیا، اللہ کہتا ہے نہیں وما مسنا، ہم تھکے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تورات اور انجیل نہیں پڑھی نا تو قرآن حقیقی معنی اس سے سمجھ نہیں آتا. اسی آیت کو لے لو، سورہ قاف کی ہے نا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں. تو یہ حضرت کون کہتا ہے آپ تھک گئے، ورنہ کوئی ربط نہیں بنتا نا. اور بائبل پڑھی ہوئی ہو تو پھر فوراً خیال جاتا ہے کہ اچھا وہ الزام ہے کہ تھک گئے اور ریسٹ کیا، کیا اس کی نفی کر. قرآن بہت سائلنٹلی خاموشی سے ان چیزوں کا رد کرتا چلا جاتا ہے. یہ اب آدمی پڑھے لکھے اس کی فکر ہے کہ پڑھے اور تقابل کر. زندگی عزت غیب و حضور، زندگی نے غیب اور حضور کی لذت سے بست نقشے ای جہان نزد و دور، اس دوری اور نزدیکی کے جہان کو پیدا کیا. اس ساری زندگی میں ہے کیا قصہ ہے محبوب سے دوری کا اور محبوب سے ملنے کا. ساری کائنات اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ جو چیز پیاری ہے وہ پاس ہے اور جو چیز پیاری ہے وہ دور ہے. دولت سے محبت ہے، دولت کیوں نہیں ملتی، اور دولت سے محبت ہے اور دولت گھر پہ موجود. وہ کہتے ہیں سارا جہان اس عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا ہے. جس چیز سے جسے محبت ہے اگر دور ہے تو غم ہے، قریب ہے تو خوشی ہے. یہ غم اور خوشی ساری زندگی ہماری لے بیٹھتی. کہتے ہیں کہ تیمور نے، امیر تیمور گورگانی، شہر فتح کیا، جشن کا دن آیا تو تیمور گورگانی لنگڑے تھے نا. تیمور لنگ مشہور ہے. تو کہا گیا کہ جشن میں شام کو غضب کی ایک خاتون ہے، آواز اس کی اور وہ گائے گی. تو شام کو بلائی تو تیمور نے جب غزل سنی اس کی تو حیران رہ گئے، ڈوب گئے اس کی آواز کی خوبصورتی میں. اور تیمور، امیر تیمور گورگانی نے جب قریب سے دیکھا تو وہ اندھی تھی. تو انہوں نے بلایا اور پوچھا تمہارا نام. سے کا دولت، اس کا دولت اور اندھی، اس کا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر آتا. آنکھوں والی ہو کے لنگڑے کے گھر کیوں آئے کوئی، اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے. تیمور بہت خوش ہوئے اس جواب. ذہین لوگ تھے نا یہ. تھی علامہ کہتے ہیں سارا جہان اس دوری اور نزدیکی، رنج اور غم، خوشی، مسر انہی چیزوں میں ڈوبا ہے. آنچنا تارے نفس ہم از ہم گسیخ، رنگ حیرت خانہ ایام دیکھ. زندگی نے سانس کی ڈوری کو اس طرح سے ایک دوسرے سے توڑا کہ ایام کے حیرت خانے کی بنیاد رکھتی. زندگی جو ہے نا سانس کے تسلسل کا نام ہے. ہے کیا ایک سانس ہی تو ہے, باہر آیا اور اندر واپس نہ گیا تو مر گیا بس, اتنی ہے نا زندگی, اور کیا ہے. آخری سانس جو لینا ہے تو سانس کی ہوا پھیپھڑوں سے ناک سے باہر آئی اور مر گیا بس, ختم ہو گئی بات, یہی سانس ہی تو اندر نہیں گیا, اور کیا مصیبت. زندگی ہے حقیقت سانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے توڑا اس طرح کہ یہ جہان جو حیرت پر مشتمل ہے اس کی بنیاد پڑ, سارے تصوف کی انتہا حیرت. حیرت ہے بس. حیرت میں پورا جہان گم ہے. صوفی جو کچھ حیرت کے مقام پہ پہنچ کے دیکھتا ہے اسے کہہ دے تو کافر اور زندیق قرار پائے, اور اسے ضبط کر لے تو مر جاتا. حیرت ہی حیرت, ہر دن نئے جہان کا انکشاف ہے, اس انکشاف پہ حیرت ہے اور خاموشی ہے بس. آرا کے خبر شد خبرش باس نے آئے, وہ جسے خبر ہو جاتی ہے نا کچھ کی پھر اس کی اپنی خبر گم ہو جاتی ہے. چپ دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک جہان ہے, پھر اسے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو, پھر وہ دیکھتا ہے تو یہ بھی ایک جہان ہے. رب ارینی کیف تحیی الموتا, اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن, کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں, جو خبر ہے اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, خبر کو نظر میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. خبر اور نظر میں بڑا فرق. دیکھو خبر نظر اور دعوت میں فرق ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں کیونکہ وہ ایمان خبر پر لے آئے ہیں, دعوت پر نہیں. باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دعوت پر مسلمان ہیں. زیادہ سے زیادہ استثناء کیا جا سکتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا, باقی سارے دعوت پر ایمان لائے ہیں خبر پہ نہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جن تک خبر پہنچی اور انہوں نے کہا صحیح ہے, یہ نہیں آ کے فرمایا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ, نہ کچھ بھی نہیں, خبر پہنچی فرمایا بالکل آپ سچ کہتے ہیں. خبر پہ ایمان اور دعوت پہ ایمان بڑا فرق ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم غور نہیں کرتے, از رفتن تا بردن فرقیست عظیم, دور پر خود چل کے جانا اور فرشتوں اور سواری کو بھیجنا کہ اسے لے آؤ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق. از رفتن تا بردن, خود جانے میں اور کسی کا سواری بھیج کر منگانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا بابا. اس لیے خبر اور نظر جہانوں کا فرق. ایمان کا کل بھی چاہتا ہوں کہ جو خبر ہے وہ نظر تک پہنچے, یہ ہے خبر نظر تک پہنچ جاتی, حیرت ہی حیرت, اور حیرت کا جہان وہ جو دیکھتا ہے اس کی خبر نہیں دے سکتے کہ کیا ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اور ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو کئی جہان, جہاں پر ہماری بادشاہی اور ہماری شہنشاہیت اور ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہماری اختیارات، ان سب کی نشانیاں موجود تھیں. ابراہیم علیہ السلام چپ اور کائنات کھلتی جا رہی ہے، جہان در جہان، جہان در جہان کھلتے جا رہے ہیں، سوائے حیرت کی کیا ہے کہ اے رب یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، یہ سب تیری قدرت، یہ سب تیری قدرت. اس لیے خبر پہ رجوع ہو جاتا ہے، نظر پہ رجوع نہیں ہوتا. خبر سننے والا مرتد ہو جاتا ہے، نظر والا مرتد نہیں ہوتا. خبر دی کہ وہاں پر 10 کتابیں ہیں، ممکن ہے سچ ہے اور ممکن ہے جھوٹ ہے، اور جا کے خود گنا اور دیکھا کہ 10 کتابیں ہیں، اب اس سے رجوع کہاں کرے گا؟ انبیاء علیہ السلام نظر تک پہنچتے ہیں، صوفی نظر تک پہنچتا ہے، لیکن حیرت، حیرت اندر حیرت اندر حیرت، حیرت اور حیرت کے جہان کھل جاتے ہیں. بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے، اگر بتا دے تو پھر انالحق پہ پہنچے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اگر کہتا کہ انا العبد، میں بندہ ہوں، تو دعویٰ ہوتا نا، اس جہان میں دعویٰ کام نہیں کرتا. جب کہا انا الحق، تو اس نے ذات پاک کا اقرار کیا کہ وجود صرف اسی کا ہے، میں اس وجود کا حصہ ہو گیا ہوں، بس میں کچھ نہیں، خدا کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. غالب کہتے ہیں ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا پہلے مصرے میں بتا دیا کیا ہوتا. اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ یہ تارے نفس جو ہے، سانس کا تسلسل یہ ٹوٹے تو کیا ہوتا ہے کہ حیرت خانے کی بنیاد رکھتی. ہر کجا ذوق و شوق خودگری، نعرہ من دیگرم تو دیگری. قدرت نے اپنے آپ کو بنانے کے شوق سے ہر جگہ میں اور ہوں تو اور ہے کا نعرہ بلند کیا. خدا کی قدرت نے چاہا کہ آشکارا ہو، انہوں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، انہوں نے چاہا کہ میری صفات کا ظہور ہو. بڑا نازک مسئلہ ہے، اوہو بہت دیر ہو گئی، لیکن کمال کی بات، جی نہیں جاتا چھوڑنے. انہوں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، اے حضرت آپ غفار ہیں، رزاق ہیں، تواب ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب رزق دینے والے ہیں، لیکن اگر کوئی رزق لینے والا موجود ہی نہیں ہے تو اس صفت کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ معاف فرمانے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی گناہ ہی نہیں کرے گا تو آپ کی معافی کی صفت کا اظہار کہاں ہوگا؟ اس لیے چاہا کہ بندوں کو پیدا کرے مخلوق کو، اور پھر ان میں طلب، سوال اور بھوک رکھے تاکہ صفت عطا کا ظہور مخلوق پر. چاہا کہ نیکی کا حمام گرم رہے اور اس نیکی کے حمام کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلانی ہے نا، گندے اپلے جلانے ہیں نا، تو مخلوق گناہ کرے یہ اپلے جلیں تاکہ توبہ کا ظہور. بڑا نازک مقام، اسی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی سے گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن علامہ کہتے ہیں ہر کجا ذوق و شوق خود گری، چاہا اپنے خود کہ اپنی ذات پاک کا اظہار کریں. کہا نعرہ من دیگرم تو دیگری, تو اور ہے میں اور. تستا کس نہ گوئے باد ازی من دیگرم تو دیگری, یہ کس کا شعر ہے؟ بڑا اچھا شعر ہے فارسی کا. خیر پھر سے ماہو اختر را قراما موختن ست چراغ اندر فضا فروختن. تو نے چاند ستاروں کو حرکت دی اور فضا میں سینکڑوں چراغ روشن کیے. آئندہ سے بہت بہت